نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي مختصر صحيح بخاري اس میں سے آج نیا باب ہے باب اللقطة گری پڑی چیز کو اٹھانے کا بیان پیج 696 ہے بڑا اہم ٹاپک ہے بعض دفعہ ہمیں کسی کی کوئی چیز ادھر ادھر گری پڑی مل جاتی ہے کبھی رستوں میں کبھی ادھر ادھر تو سوال ہوتا ہے کیا کریں کس کو دے دیں تو انشاءاللہ تعالی اس ٹاپک کو پڑھنے کے بعد ہمیں کافی گائیڈ لائن ملے گی کوئی بھی چیز ادھر ادھر سے گری پڑی ملے تو ہم اس کو کیا کریں آئیے بڑھتے ہیں کتاب اللقطہ گری پڑی چیز کو اٹھانے کا بیان حدیث نمبر 1111 چار دفعہ 1111 یہ نمبر بھی کاؤنٹیبل ہے وَإِذَا أَخْبَرَ صَاحِبُ اللُّقْطَةِ بِعَلَامَتِ دَفَاعِلَيْهِ جب لقطہ یعنی گری پڑی چیز کا مالک اس کی پہچان بتا دے تو وہ اس کے حوالے کر دی جائے اکثر چیزیں ادھر ادھر رہ جاتی ہیں لاسٹ اینڈ فاؤنڈ میں تو ساتھی کو شرط یہ ہے کہ وہ اس چیز کی علامت بتا دے کہ وہ چیز واقعی یقینی طور پہ پتا چلے کہ اسی کی ہے ان عبی بن کعبن رضی اللہ عنہ قال وجدت سرۃ فیہا مئۃ دینار فاتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال عرفھا حولا فعرفتها حولا فلم اجد من يعرفها ثم اتيته فقال عرفها حولا فعرفتها فلم اجد من يعرفها ثم اتيته ثلاثا فقال احفظ وياءها وعددها ووكاءها فان جاء صاحبها والا فاستمتع بها کتنوں کو سمجھ آئیے چلیے پھر سنیے حضرت عبی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ مجھے ایک تھیلی ملی جس میں 100 اشرفیاں تھیں گولڈ کوائنز میں رسول اللہ کے پاس حاضر ہوا آپ نے فرمایا ایک سال تک اس کی تشخیر کرو یعنی اس کا اعلان کرتے رہو اناؤنس کرواؤ لہٰذا میں نے اس کی تشخیر کی مگر کوئی شخص اس کا پہچاننے والا نہ ملا پھر میں دوبارہ رسول اللہ کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا ایک سال تک مزید تشخیر کرو چنانچہ میں سال بھر لوگوں سے دریافت کرتا رہا مگر کوئی ایسا شخص نہ ملا جو اس کو پہچانتا پھر میں نے تیسری مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضری دی تو آپ نے فرمایا اس کی تھیلی تعداد اور بندش یاد رکھنا اگر اس کا مالک آ جائے تو دے دینا بصورت دیگر خود اس سے فائدہ حاصل کرتے رہو اچھا اب یہ دیکھیں 3 سال تک رکھا نا تو بازار اور اجتماعات میں جہاں لوگوں کا ہجوم ہو اعلان کیا جائے کہ گم شدہ چیز نشانی بتا کر حاصل کی جا سکتی ہے اگر اس کی نشانی بتا دے تو مزید شناخت اور گواہوں کی ضرورت نہیں بلکہ بلا تعامل یعنی بغیر کسی بھی دیر کیے وہ چیز اس کے حوالے کر دی جائے گی اچھا یہ 3 سال والی بات ہے کیوں اس موقع پہ آپ دیکھیے کہ لوگ حج پہ آتے تھے نا تو حج پہ باہر سے بھی لوگ آئے ہوتے تھے تو امید ہو سکتی ہے کہ کوئی چیز گری ہو تو باہر والوں کی ہو آبادی اتنی نہیں تھی جیسے آج ہے فاصلے کم تھے قریب بھی پتہ چل جاتا تھا تو لہٰذا جس حد تک بھی ممکن ہو اس چیز کو رکھا جائے لیکن جو آخری حصے اس پہ غور کریں نا کہ گن کے رکھ لیں استعمال کر لیں اگر کبھی کوئی مالک آئے اور پوچھے تو پھر آپ اس کو وہ رقم دیں گے یہ مراد ہے اذا وجد تمرتن فی الطریق اگر کوئی راستے میں گری ہوئی کھجور پائے تو کیا کرے چونکہ وہاں کھجوریں اگتی تھیں رستوں میں ملنے کی امیدیں ہوتی تھیں تو وہی بات ہے نبی حریرہ رضی اللہ عنہ عن نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم قال انی لانقلب الی اہلی فاجد التمرۃ ساقطۃ علی فراشی فارفعها لآکلها ثم اخشی ان تکون صدقۃ فالقها حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میں اپنے گھر لوٹ کر جاتا ہوں تو اپنے بستر پر کھجور پڑی ہوئی پاتا ہوں اور اسے کھانے کے ارادے سے اٹھا لیتا ہوں مگر مجھے یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں وہ صدقے کی نہ ہو تو پھر میں اس کو پھینک دیتا ہوں کیا پتہ چلا کم قیمت اور حقیر چیز اگر راستے میں ملے اور اس کی تشخیر اور مالک کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ اسے یوں ہی استعمال میں لایا جا سکتا ہے رسول اللہ کا پرہیز اس بنا پر تھا کہ صدقہ آپ کے لیے جائز نہیں تھا ٹھیک ہے تو وہی بات ہے کہ دیکھیں ہمیں خود بھی پتہ ہوتا ہے کہ کون سی چیز دوسرے کے آ کے لینے کے چانسز زیادہ ہیں اور کون سی چیز نہیں ہے تو فتق اللہ مستطاع تم پہ یہ بات ہوگی تو کیا چاہے چوری نہیں ہے چوری کی کیا تعریف ہے آپ کو پتہ سرقہ کسی کے محفوظ مال کو چرانا اب آپ یہاں سے بس سٹاپ پہ جا رہے ہیں آپ کو یہاں اوپر چڑھتے ہوئے کوئی نوٹ گرا ہوا دکھ رہا ہے بہتر تو وہیں چھوڑ دیں क्योंकि वो रास्ता आम पे है। कभी कभी ऐसा होता है आपको पता है, हो सकता है कि शायद ये फलां का हो, तो मैंने ना उठाए तो कोई तीसरा ना उठा ले, इस सोच से उठा के अगर उसको दें और वो और पाता है, लेकिन आम तौर पे फिर उसको उधर ही छोड़ दें, फिर जिसके पास अल्लाह ने पहुँचाना होगा वो पहुँचा देगा। आप उठा के ले गए थोड़ी देर में, वो जिसका गिरा वो इधर ही ढूंढने आएगा ना, तो फिर ले तो आप गए। तो बस वही बात है कि इसको दिल के गिना के साथ लेना चाहिए और दुआ करें कि हमें किसी की कोई चीज़ नज़र ही ना आए, ये मुराद है। तो ये था लुकता का बयान। कोई सवाल है? बच्चा भी गिरा पड़ा होता है उसको भी लुकता कहते हैं। सूरह यूसुफ में भी ये लफ्ज़ आया, यल तकित सैयारा, हज़रत यूसुफ को जब उनके भाइयों ने कुएं में डालने का प्लान किया था तो वहाँ भी यही लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि गिरी पड़ी चीज़ समझकर कोई काफ़िले वाले इसको ले जाएंगे। अगला बाप है हुकूक का बयान, किताबुल मजालिम, हकूक के बयान में, यानी हम एक दूसरे के हक पूरे करने में जो जुल्म करते हैं, पेज 698। बड़ा अहम टॉपिक है क्योंकि हर बंदा दूसरे पे कहीं ना कहीं ज्यादती कर सकता है, उसको ये चीज़ दुनिया में ही समझ आ जाती है कि मैं कैसे इन चीज़ों के ऊपर लेके चलता हूँ। इस किताब में यानी इस टॉपिक में दूसरों पर जुल्म व सितम करने की बिना पे मुतासरा हकूक और इनकी तलाफी का जिक्र होगा। इंसान को चाहिए कि हकूकुल्लाह की अदायगी के साथ हकूकुल इबाद का भी ख्याल रखे। बहुत सारे लोग हकूकुल्लाह का तो ख्याल रखने की कोशिश करते हैं लेकिन हकूकुल इबाद की कोशिश कम ही लोग करते हैं, इल्ला माशाल्लाह, और इसमें कमी बेशी का ज़्यादा डर होता है। क़िसासुल मज़ालिम, ज़ुल्म व ज़्यादती का बदला। अन नबी सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला, इज़ा ख़लसल मोमिनून मिन अन्नारी खुबिसु विक़न्तरतिन बैनल जन्नति वन्नार فيتقاضون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة فوالذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمسكنه كان في الدنيا. حضرت أبو سعيد خدري سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا जब मोमिन लोग आग से खुलासी पा लेंगे तो इन्हें दोजख और जन्नत के दरमियान एक पुल पर रोक लिया जाएगा, वहाँ इनसे इन मजालिम का बदला लिया जाएगा जो उन्होंने दुनिया में एक दूसरे पर किए थे। जब वो पाक साफ हो जाएंगे तो फिर इन्हें जन्नत के अंदर जाने की इजाज़त मिलेगी। कसम है इस अल्लाह की जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, हर शख्स जन्नत में अपने ठिकाने को इससे बेहतर तौर पर पहचानेगा जिस तरह वो दुनिया में अपने मस्कन को पहचानता था। तो आप देखिए क़यामत के दिन मजालिम की तलाफी, जालिम से नेकियां लेकर या मजलूम की बुराइयां उतार कर दी जाएगी, तो फ़ायदे में कौन रहा जिस पर जुल्म हुआ। हजरत अली के बारे में आता है कि किसी मौके पर उन्होंने कहा कि मैं ये पसंद करता हूँ क़यामत के दिन मैं मजलूम होकर आऊँ, लेकिन ये मैं गवारा नहीं करता कि मैं जालिम बनकर आऊँ, यानी मैं किसी पर जुल्म करूँ। और हकीकत है कि जुल्म अंधेरा होगा क़यामत के दिन, बहुत डरना चाहिए, और ख़ास तौर पर इंसानी रिश्तों की अदालत, इस पर जुल्म, ये तो बहुत ही ज़्यादा आम बात है हमारे कल्चर में। अल्लाह ताला सब को इसमें कामयाब करे। क़ौलुल्लाह ताला अला लानतुल्लाहि अलल ज़ालिमीन, अल्लाह ताला का इरशाद, खबरदार ज़ालिमों पर अल्लाह की लानत है, ये कहाँ है? सूरत अल अराफ़ में भी आता है और भी जगहों पर होगा। عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يدني المؤمن فيدعو عليه كنفه ويستره فيقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا فيقول نعم أي ربي حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيؤتى كتاب حسناته وأما الكافر والمنافق فيقول الأشخاص هؤلاء الذين كذبوا على ربهم لا لعنة الله على الظالمين. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ مومن کو اپنے نزدیک کر کے اس پر اپنا پردہ عزت ڈال کر اسے چھپائے گا، اللہ اکبر، اور پوچھے گا کیا تجھے فلاں فلاں گناہ معلوم ہے؟ वो कहेगा हाँ है परवरदिगार। इस तरह अल्लाह ताला इससे तमाम गुनाहों का इकरार करवाएगा। वो कहेगा हाँ है परवरदिगार, इस तरह अल्लाह ताला इससे तमाम गुनाहों का इकरार कराएगा, और वो शख्स अपने दिल में ख्याल करेगा کہ اب تو میں مارا گیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا, میں نے دنیا میں تیرے گناہ چھپا رکھے تھے اور آج بھی تیرے گناہ معاف کرتا ہوں. پھر اسے نیکیوں کی کتاب دی جائے گی, لیکن کافر اور منافق کے متعلق گواہی دینے والے کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ باندھا تھا, خبردار ان ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے. تو گناہوں کی یہ معافی حقوق العباد کے علاوہ ہوگی, کیونکہ حقوق العباد کی تلافی نیکیاں لے کر یا مظلوم کی کوتاہیاں ظالم کے نام اعمال میں ڈال کر کی جائے گی. ذرا سوچیے کتنا مشکل وقت, اور ابھی یہ سارے مرحلے ہم پہ آنے ہیں. کتنے آرام سے ہم غیبتیں کر لیتے ہیں, چگلیاں, الزام, باتیں ایسے ہی بولتے رہتے ہیں, نہ بلائے کوئی نہ ضرورت ہو. میں سوچتی ہوں جس کو اس کا یقین ہو جائے وہ تو بس ایک کونے میں بیٹھ جائے, نہ اچھی میں نہ بری میں, جو کرتا ہے کوئی کرے اس کی جان پہ, میں تو بری نہ بنوں. اللہ اکبر. لا یسلم المسلم المسلم ولا یسلمہ. ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہ کرے اور نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑے. وعنہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم اخو المسلم لا یسلمہ ولا یسلمہ ومن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ ومن فرج عن مسلم قربۃ فرج اللہ عنہ قربۃ فی من قرب یوم القیامہ ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا, مسلمان مسلمان کا بھائی ہے, لہٰذا نہ وہ اس پر ظلم کرے اور نہ ہی اسے ظلم کے حوالے کرے. جو شخص اپنے بھائی کی حاجت روائی میں مصروف ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مقصد برابری کے در پر ہوگا. مقصد برابری کیا ہوتا ہے؟ کہ جو اس کے مقصد ہے اس کو پورا کرنے میں مدد کرے گا. اور جو شخص کسی مسلمان کی مصیبت کو دور کرتا ہے تو اللہ قیامت کے دن اس کی مصیبت کو دور کرے گا. اور جو شخص مسلمان کا عیب چھپائے قیامت کے دن اللہ اس کی پردہ پوشی کرے گا. اس حدیث سے یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ انسان کو کسی دوسرے کی غیبت نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ غیبت سے کسی دوسرے مسلمان کی پردہ دری یعنی اس کا پردہ چاک کر کے اللہ تعالیٰ کی قیامت کے دن پردہ پوشی سے محروم رہنا ہے. نیت کرتے کسی کی غیبت نہیں کرنی, اچھی بری بات دین کی دنیا کی اللہ جانے اور بندہ جانے. جب اپنے آپ کو باندھ دیں گے نا تو انشاءاللہ پھر کنٹرول بھی ہوگا, جب باندھتے نہیں ہیں نا تو پھر ہمیں یاد ہی نہیں رہتا اور ہم غلطی سے ہی بہت کچھ کر لیتے ہیں. پھر آگے ہے, آئین اخاک ظالمن او مظلومن, تو اپنے بھائی کی مدد کر خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم. عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصر اخاک ظالمن او مظلومن قالوا یا رسول اللہ ہذا ننصرہ مظلومن فکیف ننصرہ ظالمن قال تاخذ فوق یدیہ. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے کہا رسول اللہ نے فرمایا تم اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم. صحابہ کرام نے عرض کی ہے اللہ کے رسول, وہ مظلوم ہو تو اس کی مدد کریں گے, یعنی یہ تو سمجھ آتا ہے, لیکن ظالم کی مدد کس طرح کریں؟ تو آپ نے فرمایا اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ظلم سے روکو. دور جاہلیت میں اس جملے کے ذریعے قومی عصبیت کو ہوا دی جاتی تھی کہ ہر حال میں اپنے بھائی کی مدد کی جائے خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم, لیکن رسول اللہ نے اس کے مفہوم کو یکسر بدل کر محبت اور اخوت کا سبق دیا. سمجھ آ رہی؟ یعنی عرب لوگ یہ جملہ کب بولتے تھے, اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہے مظلوم, اپنے قبیلے کی محبت میں, کنبے, برادری, خاندان کے نام پہ. تو غلط بات ہے نا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اچھا کر دیا کہ ظالم کی مدد کیا ہے کہ اس کو ظلم سے روکو. ہم روکتے ہیں؟ ہم تو اور بھی آگے چار مسالے لگا کے بتاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. الظلم ظلمات یوم القیامہ, ظلم قیامت کے دن تاریکیوں کا باعث ہوگا. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الظلم ظلمات یوم القیامہ, آپ نے فرمایا ظلم قیامت کے دن تاریکیوں کا باعث ہوگا. کیوں؟ آپ دیکھیے کہ دو گناہوں کا مرکب ہے نا, ایک تو کسی کا ناجائز حق غصب کرنا اور دوسرا اللہ کی مخالفت کر کے اسے لانے جنگ کرنا. اور قیامت کے دن سورج چاند تو ہے نہیں ہے, تو اندھیروں پہ اندھیرے ہیں. من کانت لہو مسلمت عند رجل فحل لہا حل یبین مظلمتہ, جس شخص نے کسی پر ظلم کیا ہو اور مظلوم اسے معاف کر دے تو کیا ظالم کو اپنے ظلم کی وضاحت کرنا ضروری ہے؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کانت لہو مسلمتن لأخيه من إرده أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا، جس کسی نے اپنے بھائی کی آبرو ریزی یا کسی بھی شکل میں اس پر زیادتی کی ہو تو اسے آج ہی معاف کرا لینا چاہیے، یعنی کسی کی اگر بے عزتی کی ہے، انسلٹ کی ہے، اس سے پہلے کہ درہم اور دینار نہ رہیں. اگر اس کے پاس نیک عمل ہوگا تو اس میں سے اس کے ظلم کے بقدر لے لیا جائے گا، اور نیک عمل نہ ہوگا تو مظلوم کی برائیاں لے کر اس پر ڈال دی جائیں گی. قرآن پاک میں کیا آتا ہے؟ لا تزر وازرة وزر اخرى، کوئی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. تو یہ بات اس حدیث کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ ظالم پر جو مظلوم کی برائیاں ڈالی جائیں گی اصل میں وہ ظالم کی کمائی کا ہی نتیجہ ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں ظلم سے بچائے. اسم من ظلم شیئا من الارض، اس شخص کا گناہ جو کسی کی کچھ زمین زبردستی چھین لے. عن سعید بن زید رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من ظلم من الارض شیئا طوقہ من سبع اردین. یہ خاص طور پہ جو زمینوں والے لوگ ہیں ان کو سنانا چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ ایک دوسرے کی زمین پہ قبضہ کرنا. حضرت سعید بن زید سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو شخص ظلم سے کسی کی کچھ زمین چھین لے گا تو قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. استغفراللہ. آپ دیکھیے بعض لوگ ناجائز قبضے کر کے مسجدیں اور مدرسے تک بنا لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ نیکی کا کام ہے، تو یہ نیکی کا کام نہیں ہے. حق دار کو حق سے محروم کر کے آپ اور میں نیکی کر بھی نہیں سکتے. یہ چیز یاد رکھیے گا، نیکیاں نیک رستوں سے ٹھیک طریقے سے ہوتی ہیں. آج ہمارے ہاں کہتے ہیں کرو صحیح، جو بھی کرنا ہے اچھے طریقے سے کرو، برے سے کرو. سیدھی انگلیوں کی نہیں نکلتا تو ٹیڑھی انگلیوں سے نکال لو، تو اسلام آپ کو مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا. یہ میرے آپ کے لیے ضروری بھی ہے کہ اپنے آپ کو ہمیشہ فیئر بیسڈ پہ رکھیں، سیدھا سیدھا رکھیں، اور آگے جو کام اللہ نے لینا ہے وہ لے لے جتنا لے سکے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اخذ من الارض شیئا بغیر حقه خصف به یوم القیامت الى سبع اردین. ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جو تھوڑی سی زمین بھی ناحق لے لے گا قیامت کے دن 7 زمینوں تک دھنسا دیا جائے گا. 7 زمینیں کیا؟ جیسے ایک گز جگہ لیے نا، تو اس کے نیچے کی 7 زمینوں تک وہ بندہ دھستا جائے گا. خاص طور پہ آپ دیکھیں جہاں سانچ داری ہو، آپ کی زمین میری زمین، حد بندی میں بعض دفعہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جھگڑا، یا 2 انچ ادھر کر دیا ادھر کر دیا. تو یہ حدیثیں بتانی اور عام کرنی کتنی ضروری ہیں ایسے لوگوں کو جو کہ یہ کام کرتے ہیں. اذا اذن انسان آخر شیئن جازا، جب کوئی انسان دوسرے کو کسی بات کی اجازت دے تو وہ کر سکتا ہے. وانہ رضی اللہ عنہ انہ مر بقوم یاکلون تمرا فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الاقران الا ان یستاذن الرجل منکم اخاہ. حضرت ابن عمر ہی سے روایت ہے کہ ان کا ایک قوم کے پاس سے گزر ہوا، وہ کھجوریں کھا رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے 2 کھجوریں ایک بار اٹھا کر کھانے سے منع فرمایا، ہاں اگر تم میں سے کوئی اپنے بھائی سے اجازت لے لے تو جائز ہے. وجہ کیا؟ ہرس، لالچ. ساروں نے ایک ایک لی، آپ نے 2 لے لی، تو دوسروں کا حق تلف ہوا نا. اگر کھجوریں کسی کی ذاتی ہیں تو کوئی منع نہیں، لیکن برا بھی لگتا ہے نا. ہمارے کیا کرتے ہیں، جو آگے گیا 4 بوٹیاں ڈال لیں، صاف دیکھ رہا کہ سب کے حصے کی ایک ایک بوٹی رکھی ہوئی ہے، ایک ایک کباب ہے. جو آپ کو اچھا لگتا ہے آپ اس کا پہاڑ بنا کے اپنی پلیٹ بنا کے آ جائیں، باقیوں کے لیے پیچھے دال اور شوربہ چھوڑ دیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں دلوں میں پھر بخل اور کنجوسی ڈالتی ہیں، اور اس سے انسان کی شخصیت تلف ہوتی ہے. تو دل ہمیشہ بڑا رکھنا چاہیے ان چیزوں میں. قال اللہ تعالی وهو الالد الحسام، سورہ بقرہ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد کہ وہ بڑا سخت جھگڑالو ہے. عن عائشہ رضی اللہ عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان ابغض الرجال الى الله الالد الخصم. حضرت عائشہ سے روایت ہے، وہ رسول اللہ سے بیان کرتی ہیں، آپ نے فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند وہ شخص ہے جو سخت جھگڑالو ہو. ذرا سی بات پہ جھگڑے یا باطل کا دفاع کرنے میں مہارت رکھے تو یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے. اسم من خاصم فی باطلی وہو یعلمہ، اس شخص کا گناہ جو جانتے بوجھتے کسی ناحق بات پر جھگڑا کرے. عنهم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع خصومة بباب حجرته فخرج إليهم فقال إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعدكم أن يكون أبلغ من بعد فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطة من النار فليأخذها أو ليتركها. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ زوجہ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے اپنے حجرے کے دروازے پر جھگڑنے کی آواز سنی تو باہر تشریف لائے اور فرمایا میں بھی ایک بشر ہوں، میرے پاس ایک فریق آتا ہے اور شاید ایک فریق کی بحث دوسرے فریق سے عمدہ ہو جس سے مجھے خیال ہو کہ اس نے سچ کہا، پھر میں اس کے موافق فیصلہ کر دوں، تو اگر میں کسی کو دوسرے مسلمان کا حق دلا دوں تو یہ دوزخ کا ایک ٹکڑا ہے، چاہے اسے قبول کرے چاہے اسے چھوڑ دے. اس سے معلوم ہوا کہ قاضی کے فیصلے سے کوئی حرام چیز حلال نہیں ہوگی، کیونکہ قاضی کا فیصلہ ظاہراً نافذ ہوتا ہے باطناً نافذ نہیں ہوتا. یعنی اگر مدعی حق پر نہ ہو اور عدالت اس کے حق میں فیصلہ کر دے تو اس کے لیے یہ فیصلہ سند جواز نہیں ہوگا. یعنی کسی بھی چور دروازے سے کسی دوسرے کا حق نہیں لینا. ہر فیصلہ عدالتوں میں جا کر نہیں ہوتا، گھر میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، کھانا لینے پہ، دینے پہ، چیزوں میں، جائیداد میں، وراثت میں، تو ان ساری چیزوں کے اوپر غور و فکر ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھیے کہ انسانی حقوق کا معاملہ بہت سخت ہے. میں اکثر سوچتی ہوں کہ اللہ کے حق کے معاملے میں بہت سارے لوگوں نے قیامت کے دن بچ جانا ہے انشاءاللہ، انسانی معاملات میں سختی زیادہ آئے گی. اللہ تعالیٰ کا معاملہ تو سادہ سا ہے نا، آپ کریں اللہ تعالیٰ سن لیتا ہے، اگر ذرا سی بات ہوئی تو اس کے اوپر معافی مانگ لیجیے، پر لوگوں کا معاملہ بہت سخت ہے اور یہ عدالت سب سے سخت لگنے والی ہے قیامت کے دن. قصاص المظلومی اذا وجد مال ظالمہ، مظلوم اگر ظالم کا مال پا لے تو بقدر زیادتی اپنا حصہ وصول کر سکتا ہے. عن عقبۃ بن عامر رضی اللہ عنہ قال قلنا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم انک تبعثنا فننزل بقوم لا یکرون فما ترى فیہ فقال لنا ان نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف. حضرت عقبہ بن عامر سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ سے عرض کیا کہ آپ ہمیں باہر بھیجتے ہیں تو کبھی ہم ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو ہماری ضیافت تک نہیں کرتے، اس کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جب تم کسی قوم کے پاس جاؤ اور وہ مہمان کی شایان شان میزبانی کا اہتمام نہ کریں. یہ کون سی شان ہوتی ہے؟ یعنی پہلے دور میں تو ہوٹل تھے ہی نہیں، تو اگر کسی بستی میں گئے اور کھانا نہیں لوگوں نے دیا تو مر جائیں گے بھوک سے، تو پھر کیا کرو؟ تو اسے قبول کرو، اور اگر سامان نہ کریں تو زبردستی ان سے مہمان نوازی کا حق وصول کرو. کیسے؟ انہیں کو پکاؤ روٹی، ہم نے کھانی ہے، بھوکے تھوڑی رہنا ہے. جو ہے اب یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اسے مرغ مسلم کی فرمائشیں کریں، مراد یہ ہے کہ بھوک سے مرنے سے بہتر ہے کہ ایک مسلمان دوسرے سے کھانا مانگ لے، کوئی حرج بھی نہیں ہے اس میں. مالی معاملات میں یہ گنجائش ہے کہ زبردستی چھینا ہوا اپنا مال بھی طریقے سے واپس لیا جا سکتا ہے، البتہ بدنی عقوبات، عقوبات کہتے ہیں سزائیں، اس میں یہ حکم نہیں، بلکہ حاکم وقت کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے. یعنی معاملہ ذرا بڑا اگر ہو جائے تو پھر حکومت کے تھرو لیا جائے گا، کیونکہ آپس میں لینے میں جھگڑے کے بڑھنے کا ڈر ہوگا. لا یمنع جار جارہ ان یغرز حشبۃ فی جدارہ، کوئی پڑوسی دوسرے پڑوسی کو اپنی دیوار پر لکڑی گاڑنے سے نہ روکے. پہلے لوگ چھتیں ڈالتے تھے نا ایک ہی دیوار سے دوسرے پہ، تو اگر دوسرا منع کرے گا تو وہ کیسے ڈالے گا چھت، سوچنے کی بات ہے. عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یمنع جار جارہ ان یغرز خشبۃ فی جدارہ ثم قال ابو ہریرۃ ما لی اراکم عنہا موردین واللہ لا ارمین بها بین اکتافکم. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کوئی پڑوسی دوسرے پڑوسی کو اپنی دیوار میں لکڑی گاڑنے سے نہ روکے. پھر حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے کیا بات ہے کہ تم لوگوں کو اس حدیث سے روگردانی کرتے دیکھتا ہوں، اللہ کی قسم میں یہ حدیث تمہیں برابر سناتا رہوں گا. یعنی اگر ہمسایہ دیوار پر کوئی لکڑی یا گارڈر رکھنا چاہے تو دیوار کے مالک کو روکنا جائز نہیں، کیونکہ اس میں نقصان نہیں بلکہ ایسا کرنے سے دیوار مضبوط ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ گھر کے ساتھ رہنا، دوسرے کے ساتھ رہنا، یہ بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہوتی ہے. أفنيت الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعدات. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس على طرقات، فقالوا ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا طريق حقها. قالوا وما حق الطريق؟ قال غس البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تم لوگ راستوں پر بیٹھنے سے اجتناب کرو، یعنی اوائڈ کرو. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول اس بات میں تو مجبور ہیں کیونکہ وہی تمہارے بیٹھنے اور گفتگو کرنے کی جگہ ہیں. آپ نے فرمایا اچھا اگر ایسی ہی مجبوری ہے تو اس کا حق ادا کرو. لوگوں نے عرض کیا راستے کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نگاہیں نیچی رکھنا، کسی کو تکلیف نہ دینا، سلام کا جواب دینا اور اچھی بات بتانا اور بری بات سے روکنا. مطلب طویل بات کر دی نا آپ نے. ایک روایت میں کہ نابینے کو راستہ لگانا، یعنی راستہ بتانا، کوئی گزرا ہے بلائنڈ تو اس کو بتایا جائے کہ کدھر سے گزرو، چھینک کا جواب دینا اور کمزور ناتواں کی مدد کرنا بھی راستے کے حقوق میں شامل ہے. اذا اختلفوا فی الطریق المیتائی، اگر شارع عام میں اختلاف ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا تشاجروا فی الطریق المیتائی بسبت ازروین. حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے سات ہاتھ یعنی سیون ہینڈز راستہ چھوڑنے کا اس وقت فیصلہ فرمایا جب لوگوں میں شارع عام کے متعلق باہمی اختلاف ہوا. سات ہاتھ سے کیا مراد ہے؟ یعنی اتنا راستہ اگر ہو تو آدمی اور سواریوں کے آنے جانے کے لیے کافی ہوتا ہے، یعنی چوڑی جیسے ایک سڑک ہوتی ہے نا، اور ہاتھ یہاں سے لے کے یہاں تک ہوتا ہے. جو لوگ راستے میں بیٹھ کر سبزی یا پھل بیچتے ہیں ان کے لیے بھی یہی حکم ہے تاکہ چلنے والوں کو تکلیف نہ ہو. یعنی راستوں میں بالکل مڈل میں یا ایسی جگہ کے جہاں سے کوئی گزر نہ سکے اس طرح سے نہیں بیٹھنا چاہیے. جب ہم کسی کو تکلیف دیں گے تو پھر دوسرا بھی تو ہمیں تکلیف دے سکتا ہے. پھر آگے ہے انہی انخبہ والمسلح، لوٹ مار اور اصل صورت بگاڑنے سے ممانعت. عن عبداللہ ابن یزید الانصاری رضی اللہ عنہ قال نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن النخبہ والمسلح. حضرت ابو عبداللہ بن یزید انصاری سے روایت، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے لوٹ مار کرنے اور اصلی صورت بگاڑنے سے منع فرمایا. ہمارے ہاں نکاح کے وقت جو چوہاروں کی لوٹ کھسوٹ ہوتی ہے وہ بھی اسی طرح سے. شادی کے موقع پر مصری بادام اور ٹافیاں وغیرہ کھلانا مقصود ہو تو اسے باعزت طریقے سے تقسیم کرنا چاہیے، یعنی ایسا کوئی طریقہ نہیں اختیار کریں کہ جس میں لوٹ مار کی کیفیت ہونے لگے. من قاتل دون مالہ، جو شخص اپنے مال کی حفاظت کے لیے لڑتا ہے. عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من قتل دون مالہ فہو شہید. کتنی خوبصورت بات ہے. آپ نے فرمایا جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے. تو مال اہم ہے نا، مال کوئی گناہ کی چیز تو نہیں کہ جس کو بچاتے ہوئے آپ شہید ہو رہے ہیں تو وہ چیز غلط تو نہیں ہو سکتی نا. کیا پتہ چلا کہ اپنی جان اپنے مال کا دفاع کرنا چاہیے. قتل ہو گئے تو شہادت ہے، اور اگر اس نے قتل کر دیا تو اس پر دیت اور قصاص نہیں، یعنی چور کو یا ڈاکو کو کوئی اگر مار دیتا ہے تو اس پہ دیت نہیں ہے. اذا کسر قصتن او شیئن لغیرہ، اگر کسی کا پیالہ یا کوئی اور چیز توڑ دے تو تاوان پڑے گا یا نہیں. عن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان عند بعض نسائہ فارسلت احدى امہات المؤمنین مخادم بقصۃ فیہا طعام فضربت بیدہا فکسرت القصۃ فضمھا وجعل فیہا طعام وقال کلوا وحبس رسول وقصۃ حتى فرغوا فدفع القصۃ صحیحۃ وحبس المکسورۃ. حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ اپنی کسی زوجہ محترمہ کے پاس تھے، اتنے میں کسی دوسری زوجہ محترمہ نے خادم کے ہاتھ ایک پیالہ بھیجا جس میں کھانا تھا، تو اس بیوی نے جس کے پاس آپ تشریف فرماتے ہاتھ مار کر پیالہ توڑ دیا. رسول اللہ نے پیالہ اٹھا کر اسے جوڑا اور اس کے اندر کھانا رکھ کر فرمایا کھانا کھاؤ. اس دوران آپ نے اس قاصد اور پیالے کو روکے رکھا. جب کھانے سے فارغ ہوئے تو شکستہ پیالہ رکھ لیا اور صحیح پیالہ واپس کر دیا، یعنی پھر جس نے پیالہ توڑا اس کے گھر سے صحیح لے کر واپس دیا اور ٹوٹا ہوا اس کو دیا. اور دوسری حدیث میں کہ کھانے کے بدلے کھانا اور برتن کے بدلے برتن دیا جائے گا. تو اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب کسی کے گھر سے برتن آئیں تو اس کو صحیح استعمال کرنے چاہیے، یہ نہیں کہ اس کے برتنوں کو مس چوز کیا جائے. چلے اللہ تعالیٰ سب پہ رحم کرے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.